الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفينا وشفاء صدورنا وغوثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وأولانا وأشرفنا ونور عيننا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسل أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بارگاہ رسالت اور آل رسالت میں باواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد واصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. نہ تخت و تاج نہ سیم و گوہر کی بات کرو. نہ تخت و تاج نہ سیم و گوہر کی بات کرو, جو خیر چاہو تو خیر البشر کی بات کرو. جو خیر چاہو تو خیر البشر کی بات کرو. سمجھ سکے نہ جو اسرار ایوکم مثلی, سمجھ سکے نہ جو اسرار ایوکم مثلی, وہ کم نظر ہیں کسی دیدور کی بات کرو. جو خیر چاہو تو خیر البشر کی بات کرو. جو خیر چاہو تو خیر البشر کی بات کرو. حجر کے روپ میں یاقوت کو حجر نہ کہو. حجر کے روپ میں یاقوت کو حجر نہ کہو. بشر کے بھیس میں لاکل بشر کی بات کرو. بشر کے بھیس میں لاکل بشر کی بات کرو. جو خیر چاہو تو خیر البشر کی بات کرو. صلی اللہ علی النبی الامی والی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. معزز حاضرین محترم, جناب پروفیسر رئیس قادری صاحب, دیگر معززین محلہ اور میرے پیارے سنی بھائیوں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے جو آج موضوع دیا گیا ہے وہ ہے خیر البشر, سب سے بہترین بشر صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان گرامی, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کی سیرت مبارکہ کا یہ گوشہ جو بشریت سے متعلق ہے یہ بڑا نازک ہوتا جا رہا ہے. اس سے بہت سے لوگ اس کو غلط معنی سمجھا کے اور غلط انداز میں بات کر کے عقائد اہل سنت کو مجروح کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلے عقیدہ اہل سنت آپ حضرات سماعت فرما لیں کہ ہم تمام اہل سنت والجماعت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بشریت کا انکار نہیں کرتے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ حضور کو بشری نہیں مانتے. ہم سرکار کی بشریت کا انکار نہیں کرتے, ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر شان پر ایمان رکھتے ہیں، میرے آقا کی کئی شانیں ہیں، ایک شان نورانیت ہے اور ایک شان بشریت ہے، اہل سنت ان دونوں شانوں کو مانتے ہیں کہ حضور کو نور بھی مانتے ہیں اور حضور کو بشر بھی مانتے ہیں۔ حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ سرکار کی حقیقت کیا ہے، اس کا علم اللہ اور اس کے رسول کو ہی بہتر پتا ہے، لیکن بہت سے لوگ حضور کی نورانیت کا انکار کرتے ہیں اور ہم پر یہ الزام لگتا ہے کہ ہم حضور کی بشریت کا انکار کرتے ہیں۔ الحمدللہ اہل سنت آقا دو جہاں جانے کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بشریت پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ ہم حضور علیہ السلام کو بشر مانتے ہیں لیکن خیر البشر مانتے ہیں، بے مثال بشر مانتے ہیں، بے نظیر بشر مانتے ہیں، بے مثل بشر مانتے ہیں۔ آج اسی پر میں گفتگو کروں گا اور عام بشر کی بشریت اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بشریت پر دونوں کا موازنہ کیا جائے گا تاکہ سب کو اندازہ ہو جائے کہ ہمارا جو عقیدہ ہے وہ کوئی ایسا من گھڑت نہیں یا محبت کے غلو میں نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و من والہ کے فرمان اور خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سے ثابت ہے۔ بشریت ہماری حقیقت ہے اور بشریت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت ہے۔ تھوڑا سا فرق، بلکہ بہت بڑا فرق یہ سمجھنے والا ہے۔ اگر ہم سے ہماری بشریت چھین لی جائے تو ہمارا وجود ختم ہو جائے گا۔ صفت کے چھن جانے سے وجود ختم نہیں ہوتا، حقیقت کے چھن جانے سے وجود ختم ہو جاتا ہے۔ دیکھو تقریر میری صفت ہے، اگر تقریر مجھ سے چھین لی جائے تو میں پھر بھی بشر رہوں گا، آدمی رہوں گا، ان بولتا صحیح لیکن آدمی رہوں گا۔ لیکن اگر مجھ سے میری حقیقت بشریت چھین لی جائے تو میرا وجود ختم ہو جائے گا۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی حقیقت حضور کی بشریت ہے، ان سے کچھ باتیں سوال کے طور پر پوچھی جا سکتی ہیں۔ میرے آقا حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جامع ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ، حضور فرماتے ہیں، کنت نبیاً و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ جامع ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، میں اس وقت نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ اب میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، حضرت آدم علیہ السلام کون ہیں؟ پہلے بشر ہیں کہ نہیں ہیں؟ پہلے آدمی ہیں کہ نہیں ہیں؟ پہلے انسان ہیں کہ نہیں ہیں؟ ابھی آدمیت شروع نہیں ہوئی، ابھی بشریت کا آغاز ہوا نہیں، ابھی انسانیت ارتقاء کی منازلوں کو طے کر رہی تھی۔ حضور فرماتے ہیں میں اس وقت نبی تھا۔ تو بتائیے جب بشریت کا آغاز ہی نہیں ہوا تو بشریت حضور کی حقیقت کیسے ہو سکتی ہے؟ بشریت میرے رسول کا لباس ہے، بشریت میرے رسول کی صفت مبارکہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقت کیا ہے؟ ایک چھوٹی سی بات عرض کر کے آگے بڑھتا ہوں، سب کے سمجھ میں آ جائے گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں کہ میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ کس سے فرمایا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے. وہ صحابی جو ہر مقام پر حضور کے ساتھ رہے, سفر میں, حضر میں, جنگوں میں, مکے میں, مدینے میں, ہر مقام پر حضرت ابو بکر صدیق ساتھ ہیں, لیکن حقیقت محمدی کا ادراک نہیں کر سکتے. اتنا ساتھ رہنے والا بھی حضور کی حقیقت کو نہیں جانتا. فرماتے ہیں اے ابو بکر, میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا. اب حقیقت کیا ہے یہ ایک الگ موضوع ہے. میں صرف بشریت کی بات کر رہا ہوں, اور عقیدہ اہل سنت میں نے بتا دیا کہ ہم حضور کی بشریت کا انکار نہیں کرتے, لیکن حضور کی بشریت کو سب سے بلند و بالا اور افضل و اعلیٰ مانتے ہیں, خیر البشر مانتے ہیں, جان بشر مانتے ہیں, وجہ وجود بشر مانتے ہیں. اب میں اس کو آپ حضرات کے سامنے ثابت کرتا ہوں. اپنی ذات پر جو لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو قیاس کرنے لگتے ہیں, ان سے پوچھو کہ تمہاری خلوت اور جلوت کیا ہے اور میرے رسول کی خلوت و جلوت کیا ہے, تمہارے اعضا کیا کام کرتے ہیں اور میرے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے اعضاء مبارک کیا کام کرتے ہیں. تمہاری بشریت یہ ہے کہ تم آنکھ بند کر لو تو تمہیں نظر نہیں آتا, میرے آقا آنکھ بند کریں تب بھی دیکھتے ہیں, جب آنکھیں کھولتے ہیں تب بھی دیکھتے ہیں. چہرہ مبارکہ ہمارے اور آپ کے چہرے یہ ہیں, ایک دفعہ دیکھو دوبارہ دیکھنے کی کوئی ضرورت محسوس نہیں کرتا. اور وہاں کیفیت یہ تھی کہ جس نے ایک دفعہ دیکھ لیا وہ چاہتا تھا کہ میں بار بار اس رخ انور کو دیکھتا رہوں. خیر البشر ہے نا, اللہ نے سب سے بہترین اور سب سے اعلی بشر بنا کر بھیجا. اے محبوب, تمہیں اسی لباس میں بھیجا جائے گا تاکہ تم بشر کے درمیان ان کو میری راہ دکھا سکو. اللہ تبارک و تعالی نے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا پیارا بشر بنا کر بھیجا کہ آج تک کوئی ایسا نہیں آیا. میرے آقا تشریف لائے, آج کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو روشنی کی ضرورت پڑتی ہے, ٹیوب لائٹیں جلائی جاتی ہیں, بلب روشن کیے جاتے ہیں. جب جا کے ڈاکٹر اپنے کام سے فارغ ہوتی ہے اور حضور تشریف لائے, حضرت آمنہ فرماتی ہیں میرے جسم سے ایسا نور نکلا کہ مجھے وہی پڑے پڑے بصرہ کی پہاڑیاں نظر آنے لگی. میں کیسے ان کو کہہ دوں کہ وہ ہمارے جیسے بشر ہیں, خیر البشر ہیں. ابھی دنیا میں تشریف لائے ہیں تو آپ کا بچپن بھی تمام بچپنوں سے افضل ہو گیا. ایسا نور نکلا کہ وہی پڑے پڑے بصرہ کی پہاڑیاں نظر آنے لگی. بصرہ اور شام مکہ معظمہ سے میلوں دور ہیں. کتنی روشنی رب العالمین نے فرما دی, ایسا نور عطا فرما دیا کہ پوری کائنات کو روشن کر دیا, اس لیے کہ خیر البشر کی آمد تھی. حضور تشریف لا رہے ہیں, کوئی قیاس کر سکتا ہے کہ تمہارے یہاں بچہ پیدا ہو تو اندھیرا ہی اندھیرا, میرے رسول تشریف لائیں تو کائنات کو بقعہ نور بنا دیا جائے. اور آگے بڑھو, بچوں کے چہرے بڑے پیارے ہوتے ہیں, بڑے معصوم ہوتے ہیں. ہم لوگ بھی گود کے بچوں سے بڑے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں کہ بہت پیارا بچہ ہے, بڑا پیارا ہے. لیکن بہرحال ایک وقت تک دیکھا اور پیار کر کے چھوڑ دیا. حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ جب میں آمنہ کے در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے گئی تو میں نے چہرے سے کپڑا ہٹایا, میں اس بچے کے حسن و جمال پر فریفتہ ہو گئی. فریفتہ ہو گئی, مجھ سے نہ کچھ بولا جاتا تھا نہ کچھ, بس میں دیکھتی رہتی تھی, دیکھتی رہ گئی. ایسا حسن و جمال, یہ میرے آقا کا بچپن ہے, خیر البشر کا بچپن ہے. تمام انسانوں سے بہترین تمام بشر سے بہترین خیر البشر بنا کر بھیجا. اور آگے بڑھیں, جس سواری پر تشریف فرما ہو گئے حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ میں اپنے شوہر حارث کو لے کر حارث کے ساتھ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ معظمہ سے روانہ ہونا چاہتی تھی. میں نے سوچا کہ پہلے بیت اللہ شریف کا طواف کر لوں, حجر اسود کو چوم لوں اور طواف کر کے پھر میں اپنے قبیلے کی طرف روانہ ہو جاؤں. میں چہرہ اقدس کی بات کر رہا ہوں, توجہ رکھنا. حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں مکہ معظمہ میں حرم کعبہ میں پہنچی, بیت اللہ شریف کا طواف کیا. طواف کی ابتدا آپ کو پتا ہے حجر اسود سے کی جاتی ہے. میں حجر اسود کو چومنے کے لیے بیت اللہ شریف کے قریب ہوئی تو مجھے لگا کہ حجر اسود باہر نکل رہا ہے, باہر نکل رہا ہے. اور جب میں قریب پہنچی اور میں نے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجر اسود کے قریب کیا تو حجر اسود نے بڑھ کر میرے رسول کے چہرے کو چومنا شروع کر دیا. کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ ہم حجر اسود کو چومیں یہ ہماری بشریت ہے, اور حجر اسود حضور کو چومیں یہ حضور کی بشریت ہے, یہ حضور کی بشریت ہے کہ جس کے چہرے کو بڑھ بڑھ کر حجر اسود چوم رہا ہوں. ارے جس کے چہرے کی قسم اللہ رب العالمین فرمائے والضحا واللیل اذا سجا, اس چمکتے ہوئے چہرے کی قسم, اتنا پیارا چہرہ. کیوں؟ یہ خیر البشر کا چہرہ ہے, دنیا کے سب سے پیارے انسان کا چہرہ ہے, کامل و اکمل بشر کا چہرہ ہے. کہ پتھر بھی فریفتہ ہیں, بشر بھی فریفتہ ہیں, ہر ایک دیکھ رہا ہے اور فریفتہ ہوا چلا جا رہا ہے. یہ میرے آقا کا حسن و جمال ہے. کافر اپنے کسی نئے دوست سے ملوانے کی کوشش نہیں کرتے تھے, ایسا نہیں ہو کہ یہ ان کے چہرے کو غور سے دیکھے گا تو اسلام قبول کر لے گا. اتنا پیارا چہرہ میرے بزرگوں اور دوستوں, اسی جسم اقدس کے ایک ایک اعضا کو دیکھو اور سوچو کہ کتنے عجیب لوگ ہیں, کتنے بدبخت لوگ ہیں کہ جو اپنے جسم کو رسول اللہ کے جسم پر قیاس کرتے ہیں, اور معاذ اللہ رسول اللہ کے جسم کو اپنے جسم پہ قیاس کرتے ہیں. ان کا دست مبارک, صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اتنی نرم ہتیلی جو ریشم سے زیادہ نرم تھی آج تک ہم نے نہیں دیکھی. یہ میرے آقا کا دست مبارک. اسی دست مبارک میں ہمارے ہاتھوں میں بھی پانچ انگلیاں ہیں, سرکار کے ہاتھوں میں بھی پانچ انگلیاں ہیں. اپنے ہاتھ پر کوئی کٹ لگاؤ تو خون کی دھار نکلتی ہے, اور میرے رسول نے برتن میں اپنا ہاتھ دست مبارک ڈالا تو اس انگلیوں سے چشمے جاری ہو گئے, انگلیوں سے چشمے جاری ہو گئے. ارے تم اپنے ایک ہاتھ کو رسول کا ہاتھ نہیں بنا سکتے, پورے جسم کی کیا بات کرتے ہو؟ ایک انگلی کے برابر کسی ان کی انگلی کے مماثل کوئی تم انگلی نہیں دکھا سکتے. ہم اشارہ کریں یہ بلب ہلتا نہیں, میرے رسول اشارہ کر دے تو چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے. خیر البشر ہے نا, تمام بشر سے افضل ہے. اشارہ کریں تو ڈوبا ہوا سورج واپس پلٹ آتا ہے, انگلیوں کی یہ شان ہے. کیسے ہم بشریت کا انکار نہیں کر رہے, یہ یاد رکھنا. حضور کی بشریت کی ہی میں بات کر رہا ہوں, نورانیت کی بات نہیں, وہ ایک الگ موضوع ہے. پہلے میں نے آپ کو بتا دیا کہ بشریت سے پہلے ان کا وجود تھا. اس لیے یہ مت سمجھنا کہ بشریت ان کی حقیقت ہے یا ان کو بشریت کی ضرورت ہے. ہم بشروں کے لیے ان کے لباس بشریت کی ضرورت تھی, اس لیے سرکار یہ دیوتن کر کے آ گئے. کسی شاعر نے کہا ہے نا کہ وہ ہر عالم کی رحمت ہیں, کسی عالم میں رہ جاتے. وہ ہر عالم کی رحمت ہیں, کسی عالم میں رہ جاتے. یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا. یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا. ان کی مہربانی کو تم اپنی طرح کہہ رہے ہو؟ ارے یہ تو ان کا کرم ہے کہ وہ لباس بشریت میں آ کر بشر کے درمیان بیٹھ گئے. ان کی مرضی. اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ان کو کسی اور عالم میں بھیجتا, ان کو تو یہ عالم پسند آیا, یہ ان کی مہربانی ہے. اس لیے سرکار دو عالم فرماتے ہیں, میں اس وقت نبی تھا جب دنیا کا پہلا بشر مٹی اور پانی کے درمیان تھا. میں اس وقت نبی تھا. میں عرض کر رہا تھا بشریت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بے مثال بشر, بے نظیر بشر. ان کے مماثل کون ہو سکتا ہے؟ صرف آزائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے چلے جاؤ. نگاہ مبارک, ہم اور آپ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں. میں آپ کو دیکھ رہا ہوں, آپ مجھے دیکھ رہے ہیں, لیکن مجھے نہیں پتا کہ میرے پیچھے کون ہے. میں پیچھے مڑ کے دیکھوں گا تب مجھے پتا چلے گا میرے پیچھے کون ہے. حضور فرماتے ہیں, میں جس طرح آگے دیکھتا ہوں اسی طرح پیچھے بھی دیکھتا ہوں. یہ نگاہ مصطفیٰ ہے, بشریت مصطفیٰ ہے. ایسی پیاری نگاہ کہ جس پر نگاہ پڑ جائے اس کا بیڑا پار ہو جائے. ہم اسی نگاہ کے منتظر رہتے ہیں کہ شاید سرکار کی کرم نوازی ہو, ایک نگاہ پڑ جائے کرم نوازی ہو جائے, بیڑا پار ہو جائے. انہی آنکھوں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکے کی وادی کو بھی دیکھتے ہیں, مدینہ طیبہ کے اہل مدینہ کو بھی دیکھتے ہیں, اور انہی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار بھی کرتے ہیں. اور کیسے کرتے ہیں؟ یہ کوئی یہ نہیں کہے کہ بھائی یہ کسی بریلوی نے اپنی طرف سے بنا دیا, یہ کسی سنی نے اپنی طرف سے بات کر دی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے, ما زاغ البصر وما طغى. جب انہوں نے رب کا دیدار کیا تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی بھی نہیں رہی, حد سے تجاوز بھی نہیں کیا, بڑے پیارے انداز میں اپنے رب کا دیدار کرتے رہے. یہ نگاہ مصطفیٰ ہے, یہ نگاہ بشریت ہے, بشریت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی مقدس آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کرتے ہیں. اسی لیے کسی نے شاعر نے کہا, سلام اس پر کے جس نے اس کو اس کو سب کو دیکھا ہے. سلام اس پر کے جس نے اس کو اس کو سب کو دیکھا ہے, اور سلام اس پر کے جس نے چشمے سر سے رب کو دیکھا ہے.
نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت.
یہ نگاہ مصطفیٰ ہیں جو رب کا دیدار کر رہی ہے. ایک نگاہ موسیٰ تھی, اے الہ العالمین میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں, تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں. ارشاد ہوا, لن ترانی, تم ہرگز نہیں دیکھ سکتے. یہ نہیں فرمایا کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا. آگے کسی کو دکھانا تھا نا, کسی کو اپنا دیدار کرانا تھا. فرمایا موسیٰ تم ہرگز نہیں دیکھ سکتے, لن ترانی، اور جب اپنے محبوب کی باری آئی تو اس طرح دکھایا کہ ما زاغ البصر و ما طغى، آنکھیں نہ تو پھٹی کی پھٹی رہی، بڑے پیارے انداز میں محبوب نے محب کو دیکھا، محب نے محبوب کو دیکھا. میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ میرے آقا کی مقدس آنکھوں کی کرامت ہے، مقدس آنکھوں کی حیثیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان آنکھوں میں کتنی قوت عطا فرما دی. آگے بھی دیکھ رہے ہیں، پیچھے بھی دیکھ رہے ہیں. نہ صرف یہ، حضور فرماتے ہیں کہ نماز میں مجھ پر جنت پیش کی گئی، زمین پر ہیں، نماز میں ہیں. ہم اپنی نمازوں کو اور اپنی نمازوں کا جائزہ لو، کیا کیفیت ہوتی ہے. اور حضور کی نماز، فرماتے ہیں نماز میں مجھ پر جنت پیش کی گئی، وہ نماز میں جنت کا بھی مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں. پھر فرماتے ہیں لوگوں، میں تمہارے خشوع اور خضوع سے بھی واقف ہوں. پیچھے جو نمازی ہیں انہیں پتا ہے کہ کون سا نمازی خشوع و خضوع سے پڑھ رہا ہے، کون سا نمازی ہم انداز میں نماز پڑھ رہا. یہ نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر زبان پر آ جائیے، خیر البشر کی زبان صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مقدس زبان مبارک. قرآن سے پوچھا، اے قرآن تو بتا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کیسی تھی. اے الہ العالمین، ذرا اپنا فرمان اپنے حبیب کی زبان کے بارے میں بیان فرما دے. ارشاد ہوا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. ارے یہ رسول اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے، بلکہ وحی الہی کے مطابق بات کرتے ہیں. تم نے کوئی ایسی زبان دیکھی کہ زبان ایک ہو، بولنے والے دو ہوں؟ زبان ایک ہے، توجہ چاہوں گا، زبان ایک ہے اور متکلم دو ہیں. ارے اسی زبان کی کرامت، اسی زبان کی حیثیت اور اسی زبان کی مقدس ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اسی زبان سے مصطفیٰ بھی بولتے ہیں اور اسی زبان سے خدا بھی بولتا ہے. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ حضور فرماتے ہیں، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. تحقیق آ گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور اور ایک روشن کتاب، یہ قرآن ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے. پھر فرماتے ہیں، انا من نور اللہ والخلق کلہم من نوری، میں اللہ کے نور سے ہوں اور ساری کائنات میرے نور سے ہے. فرماتے ہیں یہ میرا کلام ہے، وہ اللہ کا کلام ہے، یہ میرا کلام ہے. زبان ایک تھی، اسی زبان سے قرآن جاری ہوا اور اسی زبان سے حدیث جاری ہوئی، یہ خیر البشر کی زبان ہے. اسی لیے امام عشق و محبت فرماتے ہیں کہ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. یہ خیر البشر کی زبان، قرآن بھی ہمیں اسی زبان کے ذریعے ملا اور حدیث بھی ہمیں اسی زبان کے صدقے میں ملی. کتنی پیاری زبان ہے. حضور فرمائیں کہ یہ فرض ہے، وہ فرض ہو جاتا ہے. حضور فرمائیں یہ میری سنت ہے، وہ سنت ہو جاتی ہے. اس زبان کی کتنی اہمیت اللہ رب العزت نے عطا فرما دی کہ یہ میرے محبوب کی زبان ہے. وہ لوگ جو اپنی زبانوں کو معاذ اللہ حضور کی زبان پہ قیاس کریں، ان سے پوچھو کیا تم اس زبان کی برابری کر سکتے ہو؟ کہ رب تبارک و تعالی نے قانون شریعت کو اسی زبان پر جاری کر دیا کہ میرا محبوب جس کو امر کہہ دے وہ امر ہے، جس کو نہیں کہہ دے وہ نہیں. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اقدس کے ایک ایک عضو کی بات ہے. اور آگے بڑھیں، قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے دلوں کا جائزہ لو تو سیاہی سیاہی نظر آئے گی، پردے ہی پردے نظر آئیں گے، گناہوں کی غلاظت نظر آئے گی۔ اور قلب مصطفیٰ کی کیفیت کیا ہے؟ رب تبارک و تعالی اس قلب مبارک کو وحی الہی کا مقام بنا رہا ہے، اپنے کلام کا مقام بنا رہا ہے۔ دیکھو ہمارا سینہ چاک کر دیا جائے، دل کو باہر نکالا جائے، آج کل کی میڈیکل سائنس تو کہے گی ہاں نکالا جا سکتا ہے، اس کے ساتھ بیٹری کو منسلک کر دیا جاتا ہے، دل کو چیرا جاتا ہے، بائی پاس آپریشن ہوتا ہے نہیں ہوتا، لیکن مریض بے ہوش ہوتا ہے۔ بڑے لوازمات ہوتے ہیں، شوگر ٹیسٹ کر لو، بے ہوشی کے ڈاکٹر کو بلاؤ کہ اس کو ہوش آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ لیکن دوستوں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ میرے رسول کے سینہ اقدس کو چیرا گیا، ایک دفعہ نہیں کبھی۔ حضرت دائی حلیمہ کے پاس تھے، جب کبھی سفر معراج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، جب سرکار کے سینہ اقدس کو چیرا گیا، قلب مصطفیٰ کو نکالا گیا، آب زمزم سے دھویا گیا، حضور فرماتے ہیں یہ سب کچھ میں دیکھ رہا تھا، یہ سب کچھ میں دیکھ رہا تھا۔ اندازہ لگاؤ ہم لوگ کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہم خیر البشر کی امت سے تعلق رکھتے ہیں، اور وہ لوگ کتنے بد نصیب ہیں کہ اس امت میں ہونے کے باوجود اپنے نبی کو اپنی طرح سمجھتے ہیں۔ آپ یہ ذکر کرتے جائیں تو یہ ذکر ختم نہیں ہوگا، اور میرے پاس ٹائم کم رہ گیا، میں اسی انہی دلائل سے اور مبادنہ کرتا جاؤں تو ایک لمبا وقت گزر جائے گا۔ آپ لوگ ماشاءاللہ باشعور ہیں، آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ سرکار کی کیفیت کیا ہے۔ اگر کہیں زلزلہ آ جائے، زمین جنبش کرنے لگے تو کتنی پریشانی ہو جاتی ہے، ذرا سا جھٹکا لگتا ہے تمام فلیٹ کے مکین اتر کر نیچے آ جاتے ہیں کہ بلڈنگ گرنے والی ہے، ذرا سا زمین میں ہلکا سا جھٹکا محسوس ہو تو پریشانی ہو جاتی ہے، اب کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام احد پہاڑ پر تشریف لے گئے، پہاڑ نے ہلنا شروع کر دیا۔ بتاؤ پہاڑ ہل رہا ہو، ہم جیسا کوئی ہو تو ڈر کے مارے پریشان کے کہاں جائیں، کب گریں، کب ہم، یہ پہاڑ ختم ہو جائے گا تو ہم ہمارا کیا حشر ہوگا۔ میرے آقا اپنا قدم پہاڑ پر مارتے ہیں، فرمایا خبردار، تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور دو شہید ہیں، پہاڑ رک جاتا ہے۔ یہ میرے رسول کے قدم مبارک کی یہ شان ہے، ہمارے اور آپ کے قدم کہاں ویسے ہو سکتے ہیں۔ دیکھو ہم سخت چیز پر چلتے ہیں تو چلتے جاتے ہیں کچھ پتہ نہیں چلتا، ہاں خاک پر چلیں گے تو نشانے قدم پڑیں گے۔ اور میرے آقا کی کیفیت ہی الگ تھی، جب سرکار سخت پتھر پر قدم رکھتے تھے وہ سخت پتھر میرے آقا کے قدموں کو اپنے سینے میں لے لیا کرتا تھا۔ اسی لیے دنیا میں کئی مقامات پر آپ کو نشان قدم رسول صلی اللہ علیہ وسلم ملتے ہیں، حضور کے قدموں کو اپنے سینے میں لے لیا کرتا تھا، اور زمین سخت جگہ پر حضور علیہ السلام کے قدموں کے نشان پڑ جایا کرتے تھے۔ یہ خیر البشر کی شان ہے، مقدس ہوٹ ہیں، مقدس آنکھیں ہیں، مقدس کان ہیں۔ کان کی کیفیت دیکھو کہ سن رہے ہیں، فرشتوں کی باتوں کو سرکار سن رہے ہیں، صحابہ کی گفتگو کو سرکار سن رہے ہیں، ایسی سماعت کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی باتوں کو سرکار سن رہے ہیں۔ صرف یہی نہیں، فرماتے ہیں میرا امتی جہاں سے مجھ پر درود بھیجے گا میں سن لوں گا۔ درود شریف پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترد بی انت صلی علی. آج بہت سے لوگ اس حدیث کو تو مان لیتے ہیں. ہم نے کہا نا کہ سرکار ہمارے درود و سلام کو سن لیتے ہیں, کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ دور کا سننا. آپ نے اگر یہ کہا کہ حضور دور و نزدیک کی بات سن لیتے ہیں تو آپ تو مشرک ہو گئے, آپ نے شرک کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ دور و نزدیک کی سن لیتا ہے. یہ آپ کو جواب ملے گا, اس کا جواب آپ کیا دیں گے؟ بڑی توجہ سے سنیں. پہلے تو آپ ان سے یہ پوچھیں کہ دور و نزدیک کے سننے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, یہ ہمارا عقیدہ ہے, اور آپ کہتے ہیں کہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ دور و نزدیک کی سن سکتا ہے. ان سے پوچھو کہ اللہ تعالی سے کوئی چیز دور ہے؟ جب نہیں ہے تو شرک کیسے ہوگا؟ اس سے تو کوئی چیز دور ہی نہیں, وہ تو شرک سے زیادہ قریب ہے, ہر جگہ سے, ہر مقام پر موجود ہے, ہر جگہ سے. اگر تم نے یہ کہا کہ وہ دور و نزدیک کی سننے والا ہے تو تمہارا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا, کیونکہ تم نے اللہ کو اشیاء سے دور کر دیا. یہ عقیدے کی بات ہے. ہاں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مقام کی سنتا بھی ہے, وہ ہر جگہ موجود ہے, اور اس کی عطا سے ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر جگہ کی سن لیتے ہیں. اسی لیے فاضل بریلوی نے کہا دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان, دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان, کان لالے طرح سے گنبد خضرا میں سنتے ہیں, اسی طرح سے ہم اور آپ کے پاکستان کے درود کو بھی وہ اسی طرح سن لیتے ہیں. ایک عجیب بات اور ہے, بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو جب تم جالیوں کے سامنے جاؤ, جب سلام پیش کرو, وہ وہاں کی وہاں سن لیتے ہیں. اچھا, آپ نے حضور کی سماعت کو جالیے مبارک تک محدود کر دیا کہ یہاں سے نہیں, وہیں جاؤ تو کہہ سکتے ہو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. یہاں سے کھڑے ہو کر اگر تم کہو گے یا نبی سلام علیکا یا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ تو شرک ہو جائے گا. خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے. ایک اس کا الزامی جواب تو یہ ہے کہ دیکھو شرک جہاں بھی شرک ہے وہ کسی جگہ محدود نہیں, اگر یہاں شرک ہے تو وہاں بھی شرک ہوگا, اگر وہاں شرک نہیں تو یہاں بھی شرک نہیں. شرک کی تعریف کیا ہے؟ کہ وہ بات جو رب العالمین کے ساتھ خاص ہو, آپ کسی بندے کو اس میں شریک کر لیں, جب شرک ہوتا ہے. صحیح ہے؟ تو دور و نزدیک کی بات تو ختم ہو گئی, میں نے آپ کو بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ سے تو کوئی چیز دور ہی نہیں. اور جالیے مبارک کے قریب کھڑے ہو کر اگر درود شریف پڑھنا اور سلام پڑھنا شرک نہیں تو خدا کی قسم پاکستان کی سرزمین پر بھی یا نبی سلام علیکہ کہنا شرک نہیں. سمجھ رہے ہو نا؟ عقیدہ مضبوط رکھو. ہم جو کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام سن لیتے ہیں, اب ایک عجیب بات ہے, آپ ان سے کہیں کہ بھئی یہ شیطان جو ہے وہ ہر جگہ پہنچ جاتا ہے, کہیں گے ہاں. ہر ایک کی نمازوں میں وسوسہ ڈال سکتا ہے؟ آپ کہیں گے ہاں. ہر جگہ پہنچ جائے گا؟ جی ہر جگہ پہنچ سکتا ہے. پاکستان میں؟ ہاں جی. افریقہ میں؟ جی. دنیا کے کسی خطے پہ کہاں پہنچ جائے گا؟ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام؟ نہیں نہیں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کیسے مسلمان ہیں؟ اسی سے اندازہ لگا لو کہ کون کس کا ساتھی ہے. اگر آپ کہیں کہ وہ نہیں پہنچ سکتا، کہیں گے نہیں پہنچ سکتا ہے، وسوسے بھی ڈال سکتا ہے، اور ہم کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی شان کے مطابق پہنچنا چاہیں تو پہنچ سکتے ہیں، کہتے ہیں یہ شرک ہے، کیسی عجیب سی بات ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، تم خیر البشر کی امت میں سے ہو، تمہارا مرکزی عقیدہ ذات پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام کے بارے میں اگر عقیدہ درست ہے تو صحیح مسلمان ہو، ورنہ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ حضور علیہ السلام کو مانو تو ان کی شان کے مطابق مانو، ایسے ماننے سے کیا فائدہ؟ آپ ان کو خیر البشر مانیں کہ اچھا جی وہ دور کی سن سکتے ہیں؟ نہیں۔ دیوار کے پیچھے دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں معاذ اللہ۔ اچھا وہ ہمارے درود و سلام کو سن لیں گے؟ نہیں۔ وہ ہمارے جیسے بشر ہیں؟ ہاں معاذ اللہ۔ ہر معاملے کے اندر جب تم حضور علیہ السلام کی شانوں کو نہیں مانتے تو تم مسلمان اور حضور کو مانتے کیوں ہو؟ ایسے ماننے کی ضرورت کیا؟ مان کر کوئی احسان کرتے ہو؟ ارے مانو تو اس طرح مانو جس طرح صحابہ کرام نے مانا، تابعین نے مانا، تبع تابعین نے مانا۔ انہوں نے اس طرح مانا کہ حضور کو ان کی حضور کی شان کے مطابق مانا۔ وہ جانتے تھے کہ یہ وہ بھی سن سکتے ہیں جو ہم ابھی بول رہے ہیں، اور ان کو وہ بھی پتا ہے جو ہم آئندہ بولیں گے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو خیر البشر بنایا۔ آخری بات عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ آیت مبارکہ ہے قرآن کی، وہ فوراً پڑھ کے آپ کو سنا دیں گے کہ ہم کسی بات کو نہیں مانتے، کسی بات کی ہم سے بات نہیں کرو، بس اس سورہ اس آیت مبارکہ کا جواب دو۔ کیا جناب؟ کہ قل انما انا بشر مثلکم، اے محبوب آپ ان سے فرما دیجئے کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ فوراً یہ آیت پڑھیں گے اور کہیں گے بتاؤ اس کا جواب دو، یہ تو قرآن ہے، اگر تم نہیں مانو گے تو قرآن کا انکار ہو جائے گا۔ تو مختصر انداز میں ایک جواب دے دوں کہ قرآن کی بعض آیتیں محکمات ہیں، قرآن کی بعض آیتیں متشابہات ہیں، قرآن کی بعض آیتیں مقطعات ہیں۔ مقطعات، حروف مقطعات، جن کو آپ پڑھ سکتے ہیں، نہ اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں، نہ اس کا مفہوم ادا کر سکتے ہیں۔ الف لام میم کا ترجمہ کوئی کر سکتا ہے؟ ہا میم کا ترجمہ کوئی کر سکتا ہے؟ کافا یا انسوات کا ترجمہ کوئی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ یہ حروف مقطعات ہیں، نہ ترجمہ کر سکتے ہو، نہ اس سے عقیدہ بنا سکتے ہو۔ دوسری آیات ہیں متشابہات، ان کا تم ترجمہ تو کر سکتے ہو لیکن ان سے عقیدہ نہیں بنا سکتے، اور یہ آیت مبارکہ متشابہات میں سے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر، تو اللہ کا ہاتھ ہے۔ اگر اللہ کا ہاتھ مانو گے تو ہاتھ کسی نہ کسی جسم میں لگا ہوتا ہے، جسم بھی ماننا پڑے گا۔ جسم بغیر ٹانگوں کے کھڑا نہیں ہو سکتا، ٹانگیں ماننی پڑیں گی۔ معاذ اللہ، اللہ کو ماننے چلے تھے، پورا بت ماننا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ جسمان جسمانیات سے پاک ہے، لیکن قرآن میں کہہ رہا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، یہ آیتیں متشابہات ہیں، ان کا ترجمہ تو کیا جا سکتا ہے لیکن عقیدہ نہیں بنایا جا سکتا۔ اسی طرح قل انما انا بشر مثلکم، اس آیت کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے لیکن اس سے عقیدہ نہیں بنایا جا سکتا۔ اگر عقیدہ بھی بناؤ تو عقیدہ کیا بنے گا، یہ بھی سن لو۔ حضور علیہ السلام کی بشریت کا میں نے آپ کے سامنے پہلے عرض کر دیا، ہم انکار نہیں کرتے، لیکن یہاں فرمایا قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ کیا مطلب؟ کہ خدا نہ ہونے میں میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ جس طرح تم خدا نہیں ہو سکتے، اس طرح رسول اللہ بھی خدا نہیں ہو سکتے، اس لحاظ سے مثلکم کے معنی آئیں گے، ورنہ کہاں سرکار کی بشریت اور کہاں ہماری بشریت۔ کہتے ہیں تو رینگتا ہے خاک پر اور عرش پر ان کا گزر، اب دل میں خود انصاف کر، تو بھی بشر وہ بھی بشر، وہ بھی بشر ہیں، تم بھی بشر ہو۔ تمہاری تو اوقات یہ ہے کہ تم زمین پر رہو، اور ان کا مقام یہ ہے کہ وہ سدرۃ المنتہا سے بھی گزر گئے۔ تو یہ بات، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو فرمایا قل، یہ نہیں کہا کہ محبوب تم ان کی طرح بشر ہو، پہلے فرمایا قل اے محبوب آپ فرما دیجئے۔ اب ہمارے پروفیسر رئیس صاحب ہیں، سب جانتے ہیں کہ کراچی یونیورسٹی میں لیکچرار رہ چکے ہیں، بہترین قابل استاد ہیں، بہترین ڈاکٹروں کے بھی استاد ہیں۔ کراچی یونیورسٹی میں آپ کا ایک مقام رہا، محلے والے سب جانتے ہیں۔ اب جناب رئیس قادری صاحب کہیں کہ یوسف خلیل میں تو تمہاری طرح ہوں، تو یوسف صاحب کہیں گے کہ یہ تو ان کی اعلیٰ ظرفی ہے، یہ ان کا بڑا پن ہے کہ اتنے بڑے ہو کر، عمر میں بھی بڑے ہیں، علم میں بھی بڑے ہیں، اور مجھے اپنی طرح کہہ رہے ہیں، ہے نا؟ اگر کوئی بڑا اپنے آپ کو چھوٹا کہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ اس کے کلام کی بڑائی ہے۔ اسی لیے رب العالمین نے یہ نہیں فرمایا، اے محبوب میں کہوں گا، جب بشریت کی بات آئی، جب نورانیت کی بات آئی تو خود ذکر کیا، کبھی یا ایھا المزمل کہا، کبھی یا ایھا المدثر کہا، کبھی یاسین و طہٰ کہا، کبھی یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا کہا، وداعیا الی اللہ باذنی و سراجا منیرا کہا، مختلف القابات سے نوازا، اور جب بشریت کی بات آئی فرمایا محبوب یہ میں نہیں کہوں گا، تم کہو تاکہ دنیا سمجھ لے کہ یہ ان کی عاجزی ہے، یہ ان کی انکساری ہے، یہ ان کے کلام کا بڑا پن ہے کہ ان کا اتنا اونچا مقام، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو قرآن کو سمجھنے کے لیے کسی استاد سے بات کر لیا کرو، کسی عالم دین سے بات کر لیا کرو۔ قرآن کے ظاہری معنی کو پڑھ کے بہت سے لوگ اپنے آپ کو علامہ فہمہ کہنے لگے اور گمراہ ہو گئے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ زانو تلمس، کسی صحیح العقیدہ استاد کے سامنے طے کرو تو تمہارا عقیدہ بھی درست ہوگا۔ عزیز آنے گرامی، مجھے بڑی خوشی ہے کہ الحمدللہ ہمارے یہ گل بہار میں یہ سلسلہ جشن میلاد النبی پوری آب و تاب کے ساتھ جاری ہے، اور یہی محفلیں انشاءاللہ ہمارے شہر پر اور ہمارے ملک پر جو نحوست سوار ہو رہی ہے اس کو ختم کر دیں گی انشاءاللہ۔ ماہ ربیع الاول کے صدقے میں اور ان محفلوں کے صدقے میں ہمارا ملک امن و امان کا ضرور گہوارہ بنے گا۔ یہ ہمارے رئیس قادری صاحب، ان کے رفقاء کی یہ کوششیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی علم میں، عمر میں برکت عطا فرمائے، صحت میں برکت عطا فرمائے، اور یہ سلسلہ تا قیام قیامت جاری و ساری رہے۔ میری دعا ہے کہ باری تعالیٰ اس محفل میں جس نے بھی دام درم سخن قدم حصہ لیا ہے، باری تعالیٰ اس پر اپنے کرم نوازیوں کی بارش فرمائے۔ میں نے جو کچھ بیان کیا ہے، اگر اس میں کسی قسم کی غلطی ہو، دکھاوا ہو، یا میرے نفس کا شائبہ ہو، اے الہ العالمین ان مسلمانوں کی ڈیوٹیوں کے صدقے میں مجھے معاف کر دے، اور اگر اس میں تیری رضا مقصود ہے تو میرے آقا جانے کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی نعرہ پاک کے صدقے میں اس نذرانے کو منظور اور مقبول فرما۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔